سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سورة حجرات میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا کہ جب دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے ہاں تم اس طرح سے کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہاں اسلام قبول کرنے کے بعد اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے اللہ ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا بے شک اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ بڑی واضح بات ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ رب العالمین کو واحد الہ مان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول سمجھ کر ہم اسلام کی حدود میں ضرور داخل ہو جاتے ہیں اور صحیح اجتماعیت جماعت المسلمین میں شامل ہونے کے بعد ہم یقینی اعتبار سے مسلم بن جاتے ہیں لیکن دو درجہ اللہ رب العالمین نے مومن کا رکھا ہے اس تک پہنچنے میں ہمیں کہیں چیزیں سر کرنی ہوں گی تکالیف اٹھانی ہوں گی اذیتیں برداشت کرنی ہوں گی آزمائشوں کو سہنا ہوگا اور قربانی دینی ہوگی تو پھر ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے گا، ورنہ ہم اسلمنا کہہ کر اپنی زندگی گزار دیں گے۔ یہ ایمان دلوں میں جاگودیر کس طرح سے ہوگا؟ اللہ رب العالمین وہ نیک بندے کہ جن کے ساتھ اللہ کسی خیر کا حامی ہوتا ہے، اس کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے ان تمام بندوں میں سے ان کی جانچ پڑتال کرتا ہے، اور وہ لوگ جو اسے سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، ان کو مشکلات میں ڈالتا ہے، ان کو تکالیف میں ڈالتا ہے، ان سے قربانی طلب کرتا ہے، اور اگر وہ یہ تمام چیزیں حل کر دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے وہ عزیز ترین بندے بن جاتے ہیں، اور یقینی اعتبار سے وہ مومن کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے ایمان والو، ہم ضرور بضرور تمہاری آزمائش کریں گے، خوف سے بھی کریں گے، بھوک سے بھی کریں گے، جانوں کے اور پھلوں کے نقصانات سے بھی کریں گے۔ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ان تمام چیزوں پر صبر کریں تو آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت آتی ہے، ان کے بڑے ادنا سے الفاظ ہوتے ہیں، یہ بڑی عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں، قالوا ان للہ و ان الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ رب العالمین کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج ہم اپنے معاملات کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے کس قدر قربانی دی، اس اسلام کے لیے کہ جس کی نمائندگی آج ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا کچھ دیا، کیا ہماری وہ قربانی دی گئی، کیا ہم سے وہ لیا گیا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لیا گیا، جو انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام سے لیا گیا۔ آج اگر ہم قربانی کا تذکرہ کرتے ہیں اور ذوالحجہ کے مہینے میں 10 تاریخ کو اللہ رب العالمین کے لیے جانوروں کو قربان کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے فلسفہ قربانی کو سمجھا، اس مقصد کو اپنے دل میں ڈالا کہ جس کے نتیجے میں ہمیں یہ قربانی میسر آئی؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانیاں اور ان کے آل کی وہ بے مثال آزمائشیں جن کو سہ کر انہوں نے تمام آنے والوں کے لیے ایک مثال بنائی، کیا ہم نے اسے اپنے سامنے رکھ کے دیکھا وہ کیا کچھ تھا؟ کہ جب اللہ رب العالمین اسی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرماتا ہے، ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم علیہ السلام بذات خود پوری ایک امت تھے، وہ ایک انسان، ایک واحد آدمی، پوری جماعت المسلمین، ہم اتنے سارے مل کر بھی اگر صحیح جماعت المسلمین قائم نہ کر سکیں تو گویا کہ ہم اس دنیا کے بد نصیب ترین لوگوں میں شمار کیے جائیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے ابراہیم کو طرح طرح کی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان تمام چیزوں کو انہوں نے حل کر کے دکھایا، اسے مکمل کر کے دکھایا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے انہیں یہ خطاب دیا، خلیل اللہ، کہ وہ اللہ رب العالمین کے دوست کہے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پوری آل آج ہماری لیے مثال بن کر سامنے ہیں کہ جب انہوں نے دعا کی اپنے رب سے، سورہ صافات میں ہیں، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے کوئی نیک اولاد عطا کر دے، جب اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد عطا کر دی, فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا اور انہیں ایک نیک بردبار بچہ عطا کر دیا. بچہ تو مل گیا, وہ بچہ جو بڑی مرادوں کے بعد, بڑی دعاؤں کے بعد اللہ رب العالمین ابراہیم کو عطا کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی آزمائش اور قربانی کا وقت اس بچے کی پیدائش کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ منسلک کر دیا. صحیح بخاری میں ہیں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ابراہیم کو حکم ہوا اور وہ اپنی زوجہ ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے نومولود بچے اسماعیل کو لے کر مکہ کی وادی کی طرف چلتے ہیں, بیابان جنگل, وَلَيْسَ يَوْمَئِذٍ فِي مَكَّةِ أَحَدٌ, وہ مکہ اس زمانے میں ایسا تھا, اس میں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی, بندہ تو بہت دور, وَلَيْسَ فِيهَا مَاءٌ, اس میں پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں تھا, اور وہ اپنے نومولود بچے اور اپنی زوجہ کو اس جگہ پر جا کر چھوڑ دیتے ہیں اور ساتھ میں ان کے ساتھ کرتے ہیں. فَوَدَا اِنْدَهُمَا جِرَادٌ فِيهِ تَمْرٌ, ان کے ساتھ ایک تھیلی دیتے ہیں جس میں چند کھجوریں رکھی ہیں, وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ, ایک پانی کا مشکیدہ دیتے ہیں جس میں کچھ پانی موجود ہے, سواری پر بیٹھتے ہیں اور منہ موڑ کر چلے جا رہے ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام پیچھے پیچھے دوڑی آتی ہیں, یا ابراہیم یا ابراہیم, اين تذهب, اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو, وتسرقون الذي وادي, اور ہمیں اس ایسی وادی میں چھوڑے جا رہے ہو, ليس فيه احد, جس میں کوئی انسان نہیں ہے, ليس فيها ماء, جس میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے, اس نومولود بچے کے ساتھ مجھ اکیلی عورت کو کہاں چھوڑے جا رہے ہو. وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا, ابراہیم علیہ السلام جائے جا رہے ہیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے, اور وہ حاجر علیہ السلام بار بار پکارتی ہیں, اے ابراہیم اے ابراہیم جواب تو دو. بالآخر ان سے سوال کرتی ہیں, اللہ الذی امرک بہذا, اے ابراہیم کم سے کم اتنا تو بتا دو کہ اللہ تعالی نے تمہیں اس کام کا حکم دیا ہے. اس بات میں جواب دیتے ہیں, مجھ میں کیا جرت کہ میں اپنی بیوی اپنے نومولود بچے کو اس بیابان جنگل میں چھوڑ جاؤں, میرے رب کا حکم ہے, اسی بنیاد پر تمہیں یہاں چھوڑے جا رہا ہوں. حضرت حاجرہ علیہ السلام سنہری الفاظ کہتی ہیں کہ ایک اکیلی عورت ایک تنے تنا وادی میں اکیلی موجود ہے اپنے نومولود بچے کے ساتھ, اس کا رب اس سے قربانی طلب کر رہا ہے, اس قربانی کو دیتی ہیں اور اللہ کی ذات پر اتنا توکل, اذن لا یزیعونا, اگر رب کا حکم ہے تب وہ ہمیں کبھی ایسے ضائع نہیں کرے گا. ایسی قربانی اگر طلب کی ہے, ایسی ازمائش میں ڈالا ہے, وہ رب اس بات کی بھی توفیق دے گا کہ میں اس ازمائش کو پورا کر سکوں اور اپنے رب کے لیے قربانی دے سکوں. ابراہیم علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر دور جاتے ہیں, جب نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندک بیت المحرم, اے میرے رب تیرے حکم پر اپنی اولاد کو, اپنی بیوی بچے کو تیرے محترم گھر کی طرف ایک ایسی وادی میں چھوڑ آیا ہوں جہاں پر اگنے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے. ربنا لیقیم الصلاۃ, اے میرے رب اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہاں پر نماز قائم ہو سکے, فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, اے میرے رب یہ قربانی تیرے لیے دی ہے, لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے, وارزقہم من الثمرات, ان کو پھلوں میں سے رزق عطا کر, لعلکم یشکرون, تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن سکیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام, یہ ایک ایسی آزمائش ہے, یہ ایک ایسی قربانی ہے جسے متعدد بار بیان کیا جاتا ہے اور ہر موقع پر ہمارے دل لرز اٹھتے ہیں کہ کوئی عورت تو کیا کسی مرد میں بھی آج اتنی ضرورت نہیں کہ وہ اکیلے کسی وادی میں اپنے نامولود بچے کے ساتھ موجود ہو جہاں پر کھانے کے لیے رزق نہ ہو اور پینے کے لیے پانی نہ ہو. مگر یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آنے والے امت کے لیے ایک مثال بن کر دکھایا جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا. جب حضرت ہاجر اسلام اپنے بچے کے ساتھ وہاں موجود نہیں, پانی پیتی نہیں, کھجوریں کھاتی نہیں اور بچے کو دودھ پلاتی نہیں, لیکن وہ پانی کب تک چلنا تھا؟ فَإِذَا نَفِدَا, جب پانی ختم ہو گیا, اَتَشَتْ وَأَتَشَ ابْنُهَا, خود بھی پیاسی ہو گئیں اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ, جب اپنے بچے کی طرف دیکھا, يَتَلَبَّتُ, وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا, اس کا پیٹ اوپر نیچے ہو رہا تھا, کراہت سے اپنی چہرے کو وہاں سے گھما لیا کہ میرا بچہ کس اذیت میں مبتلا ہے. کھڑی ہوتی ہیں, دوڑی دوڑی جاتی ہیں کہیں کوئی شخص نظر آئے جس سے کچھ پانی طلب کر سکوں. دوڑتے ہوئے صفا پہاڑی کے اوپر جا کھڑی ہوتی ہیں, ہل ترا احدن, شاید کوئی نظر آئے جس سے کچھ پانی طلب کر سکوں. فلم ترا احدن, کوئی شخص نظر نہیں آتا. صفا سے اترتی ہیں, دوڑی دوڑی جاتی ہیں, مروہ پہاڑی پر چلتی ہیں, ہل ترا احدن, شاید کوئی نظر آئے. فلم ترا احدن, انہیں کوئی شخص نظر نہیں آتا جس سے وہ پانی طلب کر سکیں. اسی طرح سے صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, وہ سات چکر لگاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, وہ اس طرح سے دوڑ رہی تھیں, کما سعى الانسان المجهود, جیسے کوئی پریشان آدمی دوڑ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی حاجت کو پوری کر سکے. اور ام اسماعیل اپنے نومولود بچے کے لیے پانی کی تلاش میں اس طرح سے چکر لگا رہی تھیں. اللہ رب العالمین جب قربانی مانگتا ہے اس کے بعد اپنی نصرت بھی شامل کرتا ہے, اور فرشتہ نازل ہوتا ہے, اپنا پر مارتا ہے اور پانی ابلنے لگتا ہے جسے آج ہم زمزم کے نام سے یاد کرتے ہیں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی قربانی کا نتیجہ آج مکہ المعظمہ میں لوگ رہنے کی تمنا کرتے ہیں. ہر سال لاکھوں افراد آتے ہیں, وہاں کا طواف کرتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں, ام اسماعیل کی قربانی پر اشش کرتے ہیں. لیکن اگر ہم ان قربانیوں کو دیکھ کر اس کو مثال بنا کر اپنے آپ میں تبدیلی نہ لائیں تو ان کو بیان کرنا اور ان کو سننا ہمیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا. ابراہیم علیہ السلام, اللہ رب العالمین فرماتا ہے, اذ قال ربه اسلم, جب جب ان کے رب نے کہا ابراہیم سر جھکا دو, قال اسلمت لرب العالمین, ہر موقع پر جواب تھا, اے میرے رب, ابراہیم کا سر تسلیم خم ہے, ابراہیم تیرے احکامات کی تعمیل کرتا ہے, وہ تیرے سامنے عاجز ہوتا ہے. فلما بلغ معه السعي, جب وہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ وہ دوڑنے لگا, وہ بچہ کہ جس نے ماں کے ساتھ پرورش کی, باپ کا سایہ نہیں پایا, جب اس قابل ہو گیا کچھ کھیل کود کرنے لگے, ایک اور آزمائش, ایک اور قربانی اللہ رب العالمین ابراہیم کے سامنے رکھتا ہے اور کہتے ہیں, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, اے میرے بچے, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو مجھے بتا تو اس بارے میں کیا کہتا ہے. باپ تو باپ, بیٹا بھی کسی سے کم نہیں, اسے معلوم ہے میرا باپ نبی ہے, اور جو خواب اس کو دکھائے جاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے وحی ہوتا ہے. جواب دیتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اسے کر گزریے. ستجدون انشاءاللہ من الصابرین, ان قریب اگر اللہ تعالی نے چاہا آپ مجھے صبر گزار بندوں میں سے پائیں گے. ہم اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں, آج اگر کوئی اللہ رب العالمین کا حکم ہمیں ملے کہ ہمیں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا ہے, کیا ہے ہم میں جرات کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین کے حکم پر اس بچے کو قربان کر سکیں, اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے پر چھری چلا سکیں. آج جب جانور آتا ہے 10 دن اسے اپنے ساتھ رکھتے ہیں, اس سے اتنی الفت اور انسیت ہوتی ہے کہ جب اسے ذبح کرتے ہیں اس وقت ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے, اور جب بات ہو اس بچے کی جو بڑی مرادوں سے ملا ہو اور اللہ رب العالمین کا حکم ہو کہ اللہ کے لیے اسے قربان کرنا ہے. یہاں حقیقی آزمائش اور حقیقی قربانی کا سوال ہوتا ہے. لیکن وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام فلما اسلما, جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا, وتلہو للجبین, ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا, قریب تھا وہ ان کے گلے پر چھری چلا دیتے. ونادیناہ ان یا ابراہیم, ہم نے آسمان سے پکارا اے ابراہیم بس کافی ہے, قد صدقت الرؤیا, آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا, آپ نے اس آزمائش کو کامیاب کر دکھایا, آپ نے اللہ رب العالمین کے لیے وہ قربانی دے دی جو اس کو مطلوب ہے. انا کذالک نجزی المحسنین, اے مومنین ہم اسی طرح سے نیکوکار بندوں کو جزا دیتے ہیں. وفدیناہ بذبح عظیم, اس بچے کی جگہ ایک عظیم قربانی کا فدیہ رکھ دیا. وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, اے ایمان والو یہ بہت واضح نشانی ہے, یہ بڑی واضح آزمائش تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم پر عطا کر کے دکھائی. آج ہم لاکھوں جانور قربان کرتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, کہ میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کے لیے جھکا دیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. لیکن کیا ہم نے اس فلسفہ قربانی کو سمجھا جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے؟ یہ جانور قربان کر دینا, خون کو بہا دینا اور گوشت کو بانٹ دینا, یہ فلسفہ قربانی نہیں, یہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش نہیں, یہ وہ قربانی نہیں جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوى منکم, اللہ رب العالمین کے پاس یہ خون اور یہ گوشت ہرگز نہیں پہنچتا. جو چیز اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے. اگر وہ تقویٰ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ گیا تو یہ تمہاری ہزاروں اور لاکھوں کی دی ہوئی قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگی. بس صورت دیگر آج بے تحاشا جانور ذبح کیے جاتے ہیں, اس میں محض ریاکاری دکھائی جاتی ہے. فلا شخص نے 50,000 کا لیا, میں 70,000 کا لوں گا, اس نے 1,00,000 کا لیا, میں 1.5 لاکھ کا لوں گا, اس نے فلا جگہ پر شامیانے لگا کر اپنے جانوروں کی نمائش کی, میں یہاں پر اونٹ لگا کر نمائش کروں گا. ایک مذاق اور ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو استہزاء کیا جا رہا ہے. مسلمین اگر ان جانوروں کو قربان کرتے ہیں, چاہے بھاری ہو یا ہلکا ہو, ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے اس قربانی کو ذبح کریں اور وہ تقویٰ جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے اسے حاصل کر کے دکھائیں. یہ تو وہ قربانی ہے کہ جس کو دینے سے ہم بالکل بھی اس کے قریب نہیں پہنچ سکتے. لیکن آج جس قربانی کا سوال ہم سے ہوتا ہے، اگر ہم وہ قربانی بھی نہیں دے سکیں جو دین اسلام کی ترقی اور اس کی تمکنت کے لیے ہے، اگر وہ قربانی آج ہم سے نہ نکل سکے، بچوں کو قربان کرنا بہت دور، بیویوں کو چھوڑنا بہت دور، گھر کو چھوڑنا بہت دور، جو چیز اللہ رب العالمین آج کے دن ہم سے مانگتا ہے وہ ہمارا مال، ہماری جان اور ہمارا وقت ہے، اگر ہم دین اسلام کی اجتماعیت کے لیے محض اپنا وقت نہیں دے سکتے تو پھر ہم کس خواب غفلت میں مبتلا ہیں؟ جو اجتماعیت آج اللہ رب العالمین نے نعمت بنا کر ہمیں عطا کی ہے، اس اجتماعیت کے لیے اگر ہمارے 24 گھنٹوں سے بہت دور، ہفتے کے 168 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم وہ اسلام کے لیے دے سکیں، اپنی جماعت کے لیے دے سکیں، اپنے اہل و عیال کے لیے دے سکیں، اپنے رب کے لیے دے سکیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، آج کاروبار کی دور اور دنیا کی لگن اور اس افدا تفری کے عالم میں ہر شخص محض اسی بات میں لگا ہے کہ وہ 2 کے 4 اور 4 کے 8 کر سکے، جو مقصد اللہ رب العالمین نے تخلیق کا رکھا اسے بلا بیٹھے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج دنیا سنہری الفاظ میں کیوں لکھتی ہے کہ 23 سال کے قریب عرصے میں اگر کسی شخص نے اس دنیا میں اپنی رعایا کو قائم کیا، اپنے مقصد کو پورا کیا اور اپنی منزل حاصل کی، تو وہ محض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قربانیاں دیں، ان کے ساتھ ایسے جانثار لوگ تھے کہ جن کے ساتھ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ لگا، جب جب دین اسلام کو ان کی ضرورت پڑی ان کا جواب لبیک میں ہوتا تھا، یہ وقت تو بہت دور، انہوں نے اپنے بیٹے دیے، ان عورتوں نے اپنے شوہر دیے، ان والداؤں نے اپنے بچے دیے اور ان آبا و اجداد نے اپنے لخت بجر بیٹوں کو قربان کیا۔ کسی بھی تحریک کی ترقی کے لیے تاریخ اٹھائیں، ہر وہ تحریک جو اپنے مقصد کے لیے نکلی اس کے لیڈر کے ساتھ ایسے جانثار لوگ تھے کہ جب ان کی تحریک کو ضرورت پڑی انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر کے دکھایا، ہر وہ قربانی دی جو اس اجتماعیت کے لیے اس تحریک کی ضرورت بن کر ابھری تھی۔ آج یہ اجتماعیت کس کی ہے کہ جماعت المسلمین کس لیے برپا کی گئی ہے؟ کیا آج محض اس لیے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے مسلم نام رکھ کر اپنی دنیا داری میں لگے رہیں؟ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی کتنی قربانیاں بیان کی جائیں، ان کی کون کون سی آزمائشیں بتائی جائیں کہ جس میں وہ آگے سے آگے بڑھ کر آئے، مگر اس کے باوجود اگر کسی چیز میں غفلت ہو جاتی تو وہ سب نادم اور پریشان ہوا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہیں، حضرت حندرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم میں ہیں، نافق حندلہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اے حندلہ تمہارا کیا حال ہے، وہ جواب دے رہے ہیں نافق حندلہ، حندلہ تو منافق ہو گیا۔ بہت بڑے الفاظ ہیں جو اپنی ذات سے وہ لگا رہے ہیں، حندلہ منافق ہو گیا۔ وہ کون؟ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں ایسا کیا معاملہ ہو گیا کہ تم اتنے بڑے الفاظ کہہ رہے ہو کہ حندلہ منافق ہو گیا؟ اور جواب دیتے ہیں نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ ایسا ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں یذکرون بالنار والجنہ، آپ ہمارے سامنے جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذابات بیان کرتے ہیں، حتی رأی عین، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایمان اس وقت بہت تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم آپ کے پاس سے چھوڑ کر جاتے ہیں، آفسن الازواج والاولاد وضیعات، جب ہم واپس جاتے ہیں، ہماری اولاد، ہماری بیویاں اور ہمارے دیگر معاملات ہمیں ان تمام چیزوں سے غافل کر دیتے ہیں، ہم اسلام کے لیے وقت نہیں دے پاتے، اس کے لیے کچھ جد و جہد نہیں کر پاتے، فنسینا کثیرن، اور ہم بہت زیادہ بھول میں پڑ جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، جو معاملہ تم بیان کر رہے ہو اسی طرح سے معاملہ میرے ساتھ ہے۔ کون؟ خلیفۃ الاول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان صاحب ساتھی، وہ کہتے ہیں یہی معاملہ میرے ساتھ ہے، میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہوں۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی ترقی کے لیے، آج جو تناور طرف اسلام کا نظر آتا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے اپنے خون کو بہا کر دکھایا ہے، لیکن اگر ذرا سی غفلت ہوتی ہے تو جواب ہوتا ہے نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ ابو بکر اپنے آپ میں نفاق محسوس کرتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے لیے وقت نہیں دے پاتے۔ ہم اپنے آپ کو ان دو صاحبان کے سامنے رکھیں، ہم اپنے آپ کو صفر پائیں گے، مگر اس کے باوجود ہمارے پاس اسلام کو دینے کے لیے وقت نہیں نکل پاتا۔ دنیا داری میں لگے رہتے ہیں، دن اور رات ایک کر دیتے ہیں، صبح جاتے ہیں، شام میں آتے ہیں، شام کو چھوڑ کر پارٹ ٹائم میں کسی اور جگہ نکلتے ہیں، کہیں سے دو پیسے کما سکوں، سوچ و فکر لگی رہتی ہے، پلاننگز ہوتی ہیں، حکمت عملی بنائی جاتی ہے، فلاں جگہ میٹنگ ہوتی ہے، ڈیز کی جاتی ہیں، شہروں سے دوسری جگہ دورے ہوتے ہیں، ملکوں سے باہر نکل کے جاتے ہیں، ہفتہ ہفتہ، مہینہ مہینہ باہر رہتے ہیں، بعض لوگ سالوں اپنے گھر پہ لوٹ کر نہیں آتے، مقصد صرف دنیا کو کمانا ہوتا ہے، دو چار پیسے بنانا ہوتا ہے۔ اور جب معاملہ دین اسلام کا آتا ہے، جب معاملہ اسلام کے لیے قربانی کا آتا ہے، تو پھر ہماری تعداد یہ ہوتی ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ کیا خوشی ہوتی ہے ان عمرہ کو، ان عہدیداران کو جو اپنی محنت کے ساتھ اپنا وقت نکال کر، ان کے پاس بھی اولاد اور ازواج موجود ہیں، ان کو بھی دنیا کے پیسے کما کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، کیا کسی قسم کی کوئی مسرت حاصل ہوتی ہے کہ جب ہمارے حلقوں میں ماہانہ درس ہوتے ہیں اور ہماری تعداد 10 سے اوپر نہیں ہوتی، سارا سال سے درس چل رہے ہیں، سارا سال سے بتایا جا رہا، میسج کیے جاتے ہیں، کالز کی جاتی ہیں، گھر پر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، مگر ہم پر جو نہیں رینگتی، ہر ماہ تربیتی اجتماع کا انعقاد کیا جاتا ہے، امیر محترم حکم دے دے کر تھک جاتے ہیں، حلقے کے نظما بسوں کا اہتمام کرتے ہیں، فونز کرتے ہیں، فلا وقت پر، اس جگہ پر، اس موقع پر آپ کے سامنے بس کھڑی ہوگی، آپ نے صرف وقت نکال کر باہر نکلنا ہے، اس میں سوار ہونا ہے، وہ آپ کو آپ کی مندی پر پہنچائے گی، وقت ختم ہونے کے بعد آپ کو آپ کے گھر پر پہنچائے گی، مگر اس کے باوجود ہمارے پاس دینے کے لیے وقت بالکل نہیں نکل پاتا۔ اور جواب ہوتا ہے اتنی مصروفیات ہو گئی ہیں کہ وقت نکل نہیں پاتا، وقت کسی شخص کو نہیں ملتا، اسلام کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ذرا سی بات پر اپنے آپ کو منافق سمجھتے ہیں، اور ہم اتنے بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، اور سوال کرتے ہیں آپس میں کہ دین اسلام ترقی نہیں کر رہا،
اجتماعیت کی ترقی تمکنت کس طرح سے ممکن ہوگی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیں جماعت المسلمین کی ترقی کن لوگوں سے ہے؟ جماعت المسلمین کے حیا کن لوگوں سے ہے؟ اس اسلام کی تمکنت کن سے ہے؟ یہ اجتماعیت میری، آپ کی، ہم سب کی ہے۔ جب ہم سب مل کر اس اسلام کے لیے اپنے وقت کو نکال سکیں، محض وقت دے سکیں، جان مال بہت دور صرف اسلام کے لیے اپنے وقت کی قربانی دے سکیں، تو پھر ہم ترقی کی پہلی منزل پر خود بخود پہنچ جائیں گے۔ دنیا مملو ہے ایسے لوگوں سے جو باتیں بہت کرتے ہیں، دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے وہاں وہ صفر کھڑے نظر آتے ہیں۔ آج جماعت المسلمین کئی اپنی حالت کو اس طرح سے نہ بنا دے کہ کبھی تاریخ میں لکھا جائے ایک اجتماعیت کھڑی ہوئی تھی، ان کے پاس مسعود احمد جیسا لکھنے والا تھا، ان کے پاس ان کے عمرا موجود تھے، ان کے پاس صحیح دین حق موجود تھا، لیکن انہوں نے اپنی خطاؤں سے، اپنی کوتاہیوں سے اسلام کے لیے وقت نہ نکال کر اسے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ اللہ نہ کرے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کر دے۔ ہوش کے ناخن لے کہ ہم دین اسلام کے لیے دے کیا رہا ہے۔ اگر ایک ہفتے میں ہم سے ایک دن نہیں نکلتا، مہینے میں ایک اتوار نہیں نکلتا، تو ہم اپنے آپ پر خود سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کو کیا دیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی آزمائشوں کو یاد کریں کہ جب آپ مکہ میں ہوتے، مسجد میں نماز پڑھتے، آپ کے اوپر اوجڑی رکھ دی جاتی تھی۔ جب بازار میں چلتے تھے، آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ غار ارا کی تنہائی کو یاد کریں، وہ زمیرونی زمیرونی کی پکار کو یاد کریں۔ جب آپ سے وحی کو روک لیا جاتا تو آپ پر طنز کیا جاتا، قد ودیا محمد، محمد کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ کے اصحاب جب آپ کے ساتھ دینے آتے، اگر ابو ذر غفاری کھڑے ہو کر کلمہ پڑھتے، ان کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی تھی۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں تلاوت قرآن کرتے، ان کا محاصرہ کیا جاتا کہ ابو بکر کو یہاں سے نکال دو۔ جنگ بدر کو یاد کریں، جنگ احد کو یاد کریں، جنگ خندق کو یاد کریں، حنین کو یاد کریں، تبوک کو یاد کریں، اور فتح مکہ کو یاد کریں۔ یہ اسلام کی روشن ترین تاریخ ہے جو سنہری الفاظوں میں لکھ کی جاتی ہے، اور ہم انہی اسلاف کے اور اسی رسول کے متبعین میں سے ہیں۔ در حقیقت دین اسلام ہمیں بڑی آسانی سے ملا ہے، لیکن اس کے نفاذ کے لیے یہ قربانیاں ہمیں اپنے ہاتھوں سے دینی ہوں گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب جان کا معاملہ آتا تو کس طریقے سے پیش آتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے ان الفاظ کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا، ان للہ و ان الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صحیح بخاری میں ہیں، صحیح مسلم میں ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قربانی کی ایک بہت چھوٹی سی مثال۔ غاب انی ان قتال اول، کہتے ہیں میرے چچا جن کا نام انس بن نضر تھا، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنگ لڑی اس میں وہ شریک نہ ہو سکے، انہیں اس بات کا بڑا ملال تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھے کبھی موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑ سکوں، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا کہ میں اسلام کے لیے کیا کر گزرتا ہوں۔ اگلے سال جب جنگ احد ہوتی ہے، نکلتے ہیں اپنی تلوار لے کر، اور جب دیکھتے ہیں مسلمین میں کچھ افراتفری ہو گئی، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہم انی اعتذر الیک مما صنع هؤلاء، اے اللہ جو کام ان مسلمین سے ہو گیا ہے میں اس معاملے پر اس کے تیرے سامنے عذر رکھتا ہوں، اس پر معذرت خواہ ہوں، اور جو کام ان کفار نے کیا ہے اس سے میں بری ہوتا ہوں. اور جب آگے بڑھتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا سعد ای جنہ ای رب النظر, اے سعد مجھے تو جنت نظر آ رہی ہے, نظر کے رب کی قسم مجھے جنت سامنے نظر آ رہی ہے. اس کے بعد قتال کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جا کر شہید ہو جاتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اس کے بعد وہ کام کیا جس کو کرنے کی میں جرات تک نہیں کر سکتا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فوجدتہ, جب ان کے جذب مبارک کو ہم نے پایا, سمانین ضربتن فی السیفی و طعنتن فی رمح, کہ جب ہم نے ان کے جسم کو پایا اس پر 80 سے زیادہ نشانات تھے تیر کے, تلوار کے اور نیزے کے. کفار نے ان کے چہرے کو مسخ کر دیا تھا. ہم میں سے کوئی شخص نہیں تھا جو یہ پہچان سکے گی کس کی لاش ہے. جب ان کی بہن آئی انہوں نے انگلی کے پوروں سے پہچانا کہ یہ انس کی لاش ہے. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں. یہ ایسی قربانیاں ہیں جسے یاد کر کے ہم صرف اپنے دل کو دہلا سکتے ہیں, ایمان کو آگے بڑھا سکتے ہیں, لیکن اس تک پہنچنے کی ہم جرات تک نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. آج ہم یاد ضرور کرتے ہیں مگر ان کے نقش قدم پر عمل کر نہیں پاتے اور نہ ہی ہم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. یہ معاملہ بہت دور, ان کے پاس کھانے کے لیے رزق نہیں ہوتا تھا, ان کے پاس ہونے کے لیے سواریاں نہیں ہوتی تھیں کہ جس پر جا کر وہ جنگ کر سکے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری میں ہیں, کہتے ہیں غزوہ ذات الرقا میں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, جنگ کا مقام ہم سے بہت دور تھا, منزل ہمارے نزدیک نہیں تھی, وَكُنَّا بَعِيرٌ نَاتَقِبُ, ہمارے پاس ایک اونٹ ہوتا تھا کہ جس پر 6 آدمی جاتے تھے اور اپنی باریاں مقرر کرتے, ایک آدمی کچھ دیر کے لیے سواری کرتا, 5 آدمی اس کے ساتھ پیدل جاتے, پھر دوسرا آدمی سواری کرتا اور 5 آدمی اس کے ساتھ پیدل چلتے رہتے. ہم پیدل چلتے رہے حتی نقبت قدم آیا, یہاں تک کہ ہمارے قدموں میں سوراخ پڑ گئے, وسقطت اظفارنا, ہمارے پاؤں کے ناخن اڑ گئے. اللہ رب العالمین کے راستے میں چل چل کر ہمارے پاؤں کا یہ حال ہو گیا. کہتے ہیں فسقطت اظفاری, میرے پاؤں کے بھی ناخن اڑ گئے اور میرے قدموں میں بھی سوراخ ہو گئے. فکنا نرف بھی ارجلنا, ہم کپڑے کی دھجیاں لیا کرتے تھے اور اسے اپنے پاؤں پر باندھا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں کوشش کیا کرتے تھے. یہ جذبہ ایمانی ہوتا ہے جو ان اصحاب میں بدرجہ اتم موجود تھا. جب آدمی اس بات کو تھان لے کہ مجھے دین اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے, ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, جب ہم اس بات کو تھان لیتے ہیں کہ کاروبار کو ترقی دینی ہے, ہم میں سے ہر ایک شخص نے اپنی ایک ایک کامیابی کی منزل مقرر کر رکھی ہے. کوئی شخص محض تعلیم کو سمجھتا ہے کہ میں علم حاصل کر لوں, جتنا زیادہ میں پڑھ لوں, جتنی زیادہ سند حاصل کر لوں, یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہی مجھے نجات دلا سکتی ہے. اور اس کی تمام طاقت, اس کی تمام جد و جہد, اس کی تمام کوشش اسی بات کے لیے لگی رہتی ہے. وہ اس کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے لیکن تعلیم حاصل کرتا ہے. کوئی شخص محض اپنی کامیابی کی مندر کو دولت بنا لیتا ہے, اس کو صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے تو مجھے مالدار بننا ہے, اور مالداری کے لیے وہ اپنے شب و روز لگا دیتا ہے, اپنے سارے معاملات لگا دیتا ہے, اپنے رب کو بھول جاتا ہے, اور وہ ایک دن کامیاب آدمی بن کر ابھرتا ہے کہ وہ دولت مند بن گیا. کوئی شخص نے محض شہرت کو اپنی مندر مقرر کر رکھا ہے, جتنی زیادہ میری شہرت ہو، جتنی زیادہ میری عزت ہو، اس دنیا کا میں سب سے کامیاب ترین آدمی بن سکوں گا۔ اگر ہماری کامیابی کی منازل یہ ہیں تو گویا کہ ہم بدبختی میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العالمین کامیابی بتاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ کس خواب غفلت میں ہو کہ دنیا میں ہی ساری زندگی گزار دینی ہے اور یہی کامیابیاں سمیٹ کر اللہ کیا نجات پانی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ فمن زحزح عن النار، پھر جو شخص بروز قیامت جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، ادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز فوزا عظیما، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ تعالی کے نزدیک کامیاب ترین انسان ہے کہ اس شخص نے دنیا کے اس امتحان میں اپنے آپ کو کامیاب کر کے دکھایا اور بروز قیامت جہنم کی آگ سے بچ کر وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اگر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں بے شک کریں، لیکن اپنے دین کا نقصان نہ کریں، کیونکہ تعلیم کا نقصان ہمیں دنیا میں تو تکلیف دے سکتا ہے لیکن بروز قیامت کوئی تکلیف نہیں، لیکن اگر اسلام کا نقصان کر دیا دنیا میں تو فائدہ مل سکتا ہے لیکن بروز قیامت ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ مستدرک حاکم میں ہیں صحیح سند کے ساتھ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث قدسی ہے، یقول ربکم، تم سے تمہارا رب فرماتا ہے، یا ابن آدم تفرق لی عبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ وقت ملتا نہیں ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، اور خالق خود کہہ رہا ہے مخلوق سے، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ املا قلبك غنا، تیرے دل کو غنی کر دوں گا، واملا يديك رزقا، تیرے ہاتھ میں رزق ہی رزق دے دوں گا۔ آج دنیا کی افراتفری میں گلی گلی، محلہ محلہ، بازار بازار پھرتے ہیں کہ رزق حاصل ہو سکے، اور جس جگہ پہ رزق مقرر ہے وہ رب کی عبادت ہے، اور اس عبادت کو بھول کر اگر رزق ملے گا تو اس کے متعلق فرمایا، یا ابن آدم لا تبعد منی، اے آدم کے بیٹے مجھ سے دور نہ جا، اگر مجھ سے دور جائے گا املا قلبک فکرا، تیرے دل کو محتاج بنا دوں گا، واملا یدیک املا، تیرے ہاتھ میں کام کام دے دوں گا۔ دنیا داری میں لگا رہے گا، دن و رات ایک کر کے گھڑوں کی طرح کماتا رہے گا، لیکن تیرا دل ہمیشہ محتاج رہے گا، تجھے کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ تو نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ اس رب نے جس نے تجھے یہ کامل جسم دیا، تیرا دماغ دیا، تجھے یہ مال دیا، تجھے یہ اولاد دی، اگر تیرے پاس اس رب کو دینے کے لیے وقت نہیں، تو سب سے بڑا احسان فراموش ہے، تو ہمیشہ محتاج ہی رہے گا۔ آج اگر ہم مسلم بن کر اس جماعت کی ترقی میں اپنے کردار کو ادا نہیں کر سکے اور نہ کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی بدبختی کو خود دیکھ لینا چاہیے کہ یہ اجتماعیت اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ منسلک کی ہے۔ اگر آج ہمارے سامنے جماعت المسلمین نہ ہوتی، ہم کس طرح سے نمازیں ادا کرتے؟ ہمارے مرنے کے بعد جنازے کون ادا کرتا؟ جمعوں کی نمازوں میں کہاں جاتے؟ صلاۃ القصوف کہاں ادا کرتے؟ صلاۃ الیدین کس طرح سے ادا کرتے؟ سنتوں پر عمل کیسے کرتے؟ اپنے بچوں کے رشتے کہاں پر کرتے؟ بروز قیامت کس امام کے ساتھ کھڑے کیے جاتے؟ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کی دیکھ بھال کون کرتا؟ ان کی تربیت دینے والا کون ہوتا؟ یہ محض اس اجتماعیت جماعت المسلمین سے ہی منسلک ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے جان کی، مال کی، وقت کی قربانی دینی ہوگی، اس سے محبت کرنی ہوگی۔ یہ میری یا کسی اور شخص کی جماعت نہیں۔ جب ہم اس بات جماعت کا تصور کر لیں, یہ ہماری اجتماعیت ہے, یہ ہماری جماعت ہے, ہم نے اس کو پروان چڑھانا ہے, ہم نے اس کو ترقی کی راہ پر ڈالنا ہے, ہم نے دنیا میں اسلام کا نفاذ کرنا ہے. اگر ہم محض یہ باتیں سننے میں ہمیں بہت بڑی لگتی ہیں اور بڑی دور نظر آتی ہیں کہ یہ تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتا, جب ہمارا ارادہ ہی نہ ہو کسی چیز کو حاصل کرنے کا اور اس کو پورا کرنے کا, تو یقیناً ہماری حالت ایسی ہوگی جیسے آج ہمیں نظر آ رہی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خالی پیٹ ہوتے اور اسلام کی خدمت کے لیے لگے رہتے اور سامنے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہوتا تھا. صحیح بخاری میں ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الخندق, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق ہوئی اس کو دیکھنے کے لیے باہر نکلے, اذ الانصار والمہاجرون یعملون, اور انصار و مہاجر سخت سردی کے عالم میں صبح کے وقت اللہ کے راستے میں خندقیں کھود رہی ہیں. فلم یقل لہم عبیدن, اس زمانے میں ان کے پاس غلام تو تھے نہیں کہ وہ اس سے کام کروا سکے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمین کی یہ حالت دیکھی, آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے لیے اشعار پڑھے, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجر, اے اللہ عیش نہیں ہے مگر آخرت کا عیش, تو انصار اور مہاجر کی مغفرت فرما دے. وہ جواب دیتے ہیں, نحن الذین بایعوا محمد, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, علی الاسلام ما بقینا ابدا, اسلام پر بیعت کی ہے جب تک ہم باقی ہیں ہم اس کے لیے خدمت کرتے رہیں گے. نحن الذین بایعوا محمد, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, علی الجہاد ما حیینا ابدا, اس بات پر بیعت کی ہے کہ ہم اسلام کے لیے کوشش کرتے رہیں گے جب تک ہماری جان میں جان موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جواب دیتے ہیں, اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ, اے اللہ خیر تو نہیں, خیر تو صرف آخرت کی خیر ہے, فبارک للانصار والمہاجر, تو انصار اور مہاجر کے معاملات میں برکت ڈلوا دے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, تین دن سے زیادہ ہو چکے تھے, لا نذوق ذواقاً, ہم نے کھانے کا ایک لقمہ تک نہیں چکھا تھا, کبھی کبھار مٹھی بھر کچھ جو آ جاتے تھے جس کو ہم پرانے اور سڑے ہوئے تیل میں تلا کرتے تھے, لوگ بھوکے ہوتے اس کھانے کو کھا لیتے تھے, جب ہم اسے کھایا کرتے تھے ہمارے حلق میں اس تیل کی بو محسوس ہوتی تھی. یہ کون لوگ ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ اسلام کے لیے کر رہے ہیں. انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے ساتھ اپنے تمام معاملات سپرد کر دیے. یہ وہ لوگ ہیں جب مار کا مطالبہ ہوتا تو دارمی میں صحیح سند تھے, تبوک کے موقع پر جب آپ نے مال مانگا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں, اس زمانے میں کچھ مالدار تھے, اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھاتے ہیں اور سوچتے ہوئے آتے ہیں, الیوم اسبق علی ابی بکر, آج میں ضرور ابو بکر پر سبقت لے جاؤں گا. کس لیے سبقت؟ اسلام کے لیے سبقت. اپنا وقت دے کر اپنا مال دے کر سبقت چاہتے ہیں کہ ہم اسلام میں اعمال میں اللہ کے نزدیک ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں. آج ہم محض اس بات پر سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں, فلا شخص کے پاس بڑی گاڑی ہے میرے پاس اس سے بڑی ہو, اس کے پاس بنگلہ ہے میرے پاس اس سے بڑی کوٹی ہو, اس کا کاروبار شہر شہر پھیلا ہے میرا کاروبار ملک ملک پھیلے, اس معاملے میں سبقت کرتے ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیوں کے معاملات میں سبقت حاصل کر رہے ہیں رضی اللہ عنہما, کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سنہری حروف لگائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہے. جب اپنا مال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, آپ پوچھتے ہیں یا ابن الخطاب ما ابقیت لأہلک, اے خطاب کے بیٹے اتنا سامان لے آئے, کیا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ اب کئی تو نصف ہو, جواب دیتے ہیں جتنا مال آپ کو دے رہا ہوں اس کا نصف اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, اپنے گھر کا تمام سامان لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک, اے ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ ابقیت للہ ورسولی, گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے, ان کی خوراک ان کا رزق محض دین اسلام بن گیا ہے, وہ محض اللہ کے احکامات کی اور نبی کی سنت پر عمل کر کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں. ان کو اس مال کی اس عارضی دنیا کے ٹھکانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کے دل میں ایمان ان کی گہرائیوں تک جا پہنچا ہے. آج ان معاملات کو اپنے سامنے رکھ کر ہم اپنے معاملات کو دیکھیں, کیا کوئی ایک وقت ایسا گزرا ہو کہ جب ہمیں کھانے کے لیے رزق نہ ملا ہو؟ کوئی ایک دن ایسا گزرا ہو کہ جب ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں؟ کوئی ایک لمحہ ایسا گزرا ہو جب بچے بھوک سے بلک رہے ہوں اور آپ کے پاس دینے کے لیے انہیں رزق موجود نہ ہو؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان تمام معاملات کو سہتے آئے ہیں, پہننے کے لیے کپڑے نہیں, کھانے کے لیے رزق نہیں, اس کے باوجود کھجوروں کی گٹلیاں چوستے تھے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, جو اصحاب صفہ تھے جنہوں نے محض اپنے آپ کو اس کے لیے مختص کر لیا تھا کہ وہ اسلام کی تعلیم حاصل کریں گے, اسلام کے لیے وقت لگائیں گے اور اس کی ترویج میں اپنا کردار ادا کریں گے. فلیس علیہا لباس, ان کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہوتا تھا, لباس بہت دور. لیس علیہ ازار, لیس علیہ رداء, ان کے پاس اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہوتی تھی. اما ازار, ان کے پاس محض ایک لنگوٹی ہوتی, ایک تیبن ہوتا جسے وہ اپنے گردن سے باندھتے تھے. فربطوا فی اعناقہم, اپنی گردنوں سے باندھ کر اسے لٹکایا کرتے تھے. ما یبلغوا نصف الساقین, ان میں سے بعض کا تیبن اتنا بڑا ہوتا کہ ان کی محض اوپر سے آدھی پنڈلیاں ڈھک جاتی تھیں, کسی کا کچھ اتنا بڑا ہوتا کہ اس سے محض ان کے تخنے ڈھک جاتے تھے. فَيَجْمَعُوهُ, وہ اس پورے تیبن کو اپنے ساتھ لپیٹتے تھے. کراہیتا ان ترا عورتہ, اس بات کے خدشے سے کہ کہیں ان کی شرمگاہ نہ کھل جائے. خواتین کو حکم دیا جاتا تھا, صحیح بخاری میں ہے, کہ جب تک مرد سجدے سے اٹھ کر نہ بیٹھ جائیں وہ اپنے سروں کو نہ اٹھائیں, کیونکہ کپڑے کی اتنی کمی تھی جب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے پیچھے سے ان کے ستر کھل جاتے تھے, اور خواتین کو اسی لیے حکم تھا کہ وہ اپنے سروں کو جھکا کر رکھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ترمذی میں حسن سند کے ساتھ, کہ جب اصحاب صفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھتے تھے, کانو یخرون من الرجال, وہ مرد بھوک کے مارے جب اللہ کے آگے کھڑے ہوتے تھے, جب رکوع میں جاتے بھوک کے مارے وہ گر پڑتے تھے. صحیح بخاری میں ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے, ہمارا حال یہ تھا, لیس علیہا لباس, نہ ہمارے پاس لباس تھا, ولیس علینا نعال, نہ ہمارے پاس پہننے کے لیے جوتیاں تھیں, ولیس علینا قلانس, نہ ہمارے پاس پہننے کے لیے ٹوپیاں تھیں, اور راستہ اتنا کٹن تھا, پتریری زمین تھی اور اس پر ننگے پاؤں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جا رہے تھے. یہ کون لوگ ہیں؟ اسی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اسی رسول پر ایمان لائے ہیں، اسی اللہ کو مانتے ہیں، اسی اسلام کی ترقی میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کو اپنا مقصد بنایا اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو قربان کر کے دکھایا. اسی آیت کے مصداق قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت تمام کی تمام اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اگر آج ہم بھی اپنے کے تمام معاملات محض اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیں تو یقیناً اسی طرح سے امداد ہوگی جیسے بدر میں ہوئی، جیسے احد میں ہوئی اور جیسے دیگر معاملات میں ہوئی. لیکن ہمیں آج صرف اسلام کی ترقی کے لیے، اس اجتماعیت کے لیے جو ہماری اپنی ہے، ہمارا رہنا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اس بات پر ہے کہ ہم اس اجتماعیت سے منسلک ہیں. جب پوری زندگی اسی جماعت کے ساتھ گزارنی ہے، آنے کے مرنے کے بعد اولاد نے اسی کے ساتھ منسلک ہونا ہے، تو ہمیں تربیت آج سے اپنی، اپنے اہل و عیال کی اور اپنے آپ کی کرنی ہے کہ اگر ہم اسلام کے لیے جان نشاور نہیں کر سکتے تو محض اپنا وقت لگا سکتے ہیں. یقیناً اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے یہ کمزور لوگ ہیں، لیکن کمزوری کے ہیلے میں ہم تمام معاملات کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ رب العالمین غضبناک ہو کر ہماری پکڑ بھی کر سکتا ہے. وَقُولُ قَوْلِ هَذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.